ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 375، بامقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مرخہ 16/7/2004، موضوع ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300511979 راولپنڈی۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ جب اسلام پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہوں تو ایک مسلمان کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ آج یہودی پوری دنیا پر مسلط ہو چکا ہے، اور جس حکومت کو چاہتا ہے یہ یہودی استعمال کرتا ہے، اور جو کچھ چاہتا ہے ان سے منوا لیتا ہے، چاہے وہ عرب ممالک کے حکمران ہوں یا ہمارے ہاں کے حکمران، وہ ان کے احکام کے بندے بن چکے ہیں، ان کا اشارہ ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں ان کی بات بطور قانون کے نافذ ہو جاتی ہے۔ مری روڈ پر عورتوں کی بے حیا تصویریں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ یہودی مسلمانوں کے اخلاق کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے جن پر ان لوگوں کے قبضے ہیں، ریڈیو اور ٹی وی اور ٹی وی کے دوسرے چینلز جو پرائیویٹ چینلز ہیں، ان پر بھی ان یہودیوں کا قبضہ ہے۔ یہودی خود نہیں بلکہ اپنے ایجنٹ مسلمانوں کے لباس اور بھیس میں بھیج کر مسلمانوں کے عقائد اور اخلاق کو تباہ کرنے کی مضموم کوشش کر رہے ہیں۔ ہدف کیا ہے؟ ہدف یہی ہے کہ جو بنیاد پرست ہیں، قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، قرآن اور حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں ان لوگوں کے دلوں میں، تاکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، نبی کی حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ پچھلے ہی دنوں حدیث کے موضوع پر مختلف علماء کو بلایا گیا، جو قرآن و حدیث کو ماننے والے تھے ان کو وقت دیا ہی نہیں گیا، ان کو موقع فراہم ہی نہیں کیا گیا کہ وہ کچھ گفتگو کر سکیں، اور جو اس حدیث کے ذخیرہ احادیث کے مخالف ہیں، حدیث کے منکر ہیں، ان کو بار بار موقع دیا جاتا ہے اور وہ تشکیک پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں اور اذہان میں کہ بخاری جرا و تعدیل سے ماورا نہیں ہے، بخاری کی احادیث پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، ان میں بھی غلط اور صحیح بات ہو سکتی ہے، بخاری کوئی صحیفہ نہیں ہے، آسمان سے اتری ہوئی کتاب نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا کہ بس بخاری لا ریب ہے، قرآن کے بعد سب سے افضل ہے، اس بات پر ہٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں سے بخاری کی عظمت کو نکال دیا جائے، اور جب بخاری اور مسلم صحیح ہیں ہی نہ رہیں گی پھر باقی احادیث کا کیا اعتبار ہے۔ پچھلے ہی دنوں ایک ریٹائرڈ جج، بےغیرت جج، اپنے باپ کا ناخلف بیٹا حدیث پر اور قرآن پر اسلام پر گفتگو کرتا ہے، اور حدیث سے نابلد لوگ، کتاب و سنت کو نہ جاننے والے یہ افراد کہ جن کے ہاتھ میں انگریز نے قلم دے دیا ہے اور ان کو قاضی کی کرسی پر بٹھا دیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں ہم جو کچھ کہیں ہمارا حق بنتا ہے، اسلام کی جو تشریح ہم کریں ہمارا حق بنتا ہے، اور ہمارا میڈیا، ہمارے اخبارات ان لوگوں کی باتوں کو اچھالتے ہیں اور پہلے صفحے پر ان کی خبر لگاتے ہیں جو اسلام، قرآن، حدیث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، اور جو اس کی تردید ہوتی ہے وہ درمیان کے صفحات میں یا آخری پیج پر ایک یا دو کالم سرخی لگا کر جان چھڑا لی جاتی ہے کہ علماء نے اس جج کے بیان کی تردید کی۔ یہ اخبارات، یہ ٹی وی اور پرائیویٹ چینلز، یہ ایڈورٹائزمنٹ کمپنیاں، یہ بورڈ لگانے والے افراد، تمام کے تمام دین اسلام کے دشمن اور یہودیوں کے ہاتھوں میں بکے ہوئے ہیں۔ شرک اور کفر کی باتوں کو اچھالنے والے، کتاب و سنت پر جو لوگ حملے کرتے ہیں ان کے بیانات کو داغنے والے، اور کتاب و سنت کا جو دفاع کرنے والے ہیں، پہلے تو ان کا بیان لگتا ہی نہیں، اگر لگے گا تو درمیان میں ایسی جگہ پر بیان لگائیں گے جہاں کہیں کسی کی نظر ہی نہ پڑے۔ پچھلے ہی دنوں ایک ریٹائرڈ جج کے یہ بیانات اخبار میں پہلے صفحے پر چھپے ہیں کہ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پینے پر کہیں پابندی نہیں لگائی، اور پھر یہ بات بھی ساتھ چھپی کہ اللہ تو دین میں آسانی چاہتا ہے، یہ علماء دین میں سختی پیدا کرتے ہیں، دین میں آسانی کیا ہے؟ شراب پیو، جوا کھیلو، بدکاری کرو، عیاشی کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہا جائے گا، نہ دنیا میں کوئی سزا مقرر ہے اور نہ آخرت میں تمہیں پوچھا جائے گا، اور مسلمانوں کے تشخص کو برباد کرنے کے لیے یہاں تک بات کہی گئی، کہا یہودی، عیسائی اور مسلمان، اللہ کے نبی نے میثاق مدینہ میں ان کو ایک امت قرار دیا، وہ یہودی جو اللہ کو بھی معاف نہیں کرتے، وہ عیسائی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، مریم کو اللہ کی بیوی اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، ان کو اور مسلمانوں کو ساتھ جوڑ کر یہ بات کہہ دی کہ یہ امت واحدہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی،
اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا اور یہ قرآن اندازی کے جو تیر تم مقرر کرتے ہو، یہ تمام چیزیں رجس ناپاک ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے رک جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قرآن کا یہ حکم فاجتنبوہ، اللہ نے شراب کو ناپاک کہہ کر ممانعت کر دی، رک جاؤ، اور قرآن خود ہی اس رکنے کے حکم کو واضح بیان کرتے ہوئے بیان کرتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو تمہیں تمہارا رسول دے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں وہ روکے اس سے رک جاؤ۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کچھ چیزیں محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں، جو متشابہ چیز ہے اللہ کی حدود ہیں، ان حدود سے دور رہیے، اس چرواہے کی مانند جو اپنے ریوڑ کو اس باڑ سے دور رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اور اپنے ریوڑ کو محفوظ کر لیتا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بھی ہلاک کرے گا، اپنے ریوڑ پر بھی مشکلات پیدا کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نزل تحریم الخمر وان فی المدینۃ یومئذ لخمسۃ عشر بہ، عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا اور اس حرمت کو نازل کیا، قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ نے اس کو ناپاک کہا، اور ناپاک ہی نہ کہا بلکہ حکم دیا کہ رک جاؤ۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نزل تحریم الخمر وان فی المدینۃ یومئذ لخمسۃ عشر بہ، عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام کرنے کا حکم نازل کیا، اور مدینے میں اس وقت پانچ طریقے کی شراب بنائی جاتی تھی۔ فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے، انی لقائم اسقی ابا طلحہ وفلانا وفلانا، حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا شراب لوگوں کو پلا رہا تھا، ان میں حضرت ابو طلحہ بھی تھے، اور ابو طلحہ کے علاوہ فلاں ابن فلاں بھی تھا، فلاں ابن فلاں بھی تھا، اذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر، ہماری اس مجلس میں ایک انسان، ایک آدمی داخل ہوا اور آ کر ہم سے پوچھنے لگا، کیا تمہیں کوئی خبر ملی ہے؟ فقالوا وما ذاك، صحابہ جو بیٹھے شراب پی رہے تھے پوچھنے لگے وہ خبر کیا ہے؟ قال حرمت الخمر، وہ شخص کہنے لگا کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ صحابہ قرآن کی اس آیت کو، قرآن کی اس آیت کے اترنے کی وجہ سے، جس میں اللہ تعالی نے خمر کو رجس کہا، من عمل الشیطان کہا، اور فاجتنبوہ کا حکم دیا، صحابہ قرآن کی اس آیت سے یہ مان رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے شراب کی حرمت کا حکم نازل فرما دیا۔ حضرت انس کو صحابہ کہنے لگے، یہ شراب جو تم نے جاموں میں ڈال رکھی ہے پلانے کے لیے، جاؤ باہر جا کر اس کو اونڈے لاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ چیز پینے کی، ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرتا ہے، فہو حرام، وہ حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے ہی خبر دے دی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ شراب کے بارے میں ہمیں واضح احکام بتلائیے. جب قرآن کی یہ آیت اترتی ہے فہل انتم منتہون، کیا تم رکتے ہو یا نہیں رکتے ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انتہینا انتہینا، اللہ ہم رک گئے، اللہ ہم رک گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اس بات کی خبر دے دی تھی کہ اس قسم کے بغیرت افراد امت مسلمہ میں پیدا ہوں گے. فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری امت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کیا کریں گے، اس ریشم کو بھی حلال کر دیں گے، شراب کو بھی حلال کر دیں گے اور گانوں کو بھی حلال کر دیں گے، ساز کو بھی حلال کر دیں گے، شراب کو بھی حلال کر دیں گے اور ریشم کے استعمال کو بھی حلال کر دیں گے. اور آج کی حکومت ان ڈوم اور مراسیوں کو اوارڈ دیتی ہے اور کہتی ہے یہ فنکار ہیں، اور کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی افراد کے بارے میں فرمایا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرِ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، کہ میری امت میں سے لوگ شراب پیا کریں گے لیکن شراب کا نام تبدیل کر دیں گے اور شراب پی کر کہیں گے ہم نے شراب نہیں پی بلکہ ہم نے کچھ اور چیز پی ہے، جیسا کہ شراب ابو یوسفی کسی دور میں بنا کرتی اور بادشاہ اس شراب کو پیا کرتے. امت کے فقیہ اپنے بادشاہوں کو شراب بنا کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ حلال ہے پی جاؤ. اور فقہ حنفیہ میں تو یہ بات واضح موجود ہے، انگور اور کھجور کی شراب کے علاوہ جو کی، بکئی کی، شہد کی، گندم کی، جس کی شراب بنائی جائے جب تک یہ شراب نشہ پیدا نہیں کرتی ہے وہ شراب حلال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال سے پہلے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کو حلال قرار دیں گے، کہیں گے قرآن میں کہیں اللہ تعالی نے شراب کو حرام نہیں قرار دیا، اور شراب کا نام بدل دیں گے، یہ ٹانک ہے، یہ طاقت کے لیے پی جاتی ہے، اس لیے اس کے استعمال میں، اس کے استعمال سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اشراط الساعة ان یظہر الجہل ویقل العلم ویظہر الزنا وتشرب الخمر. فرمایا اللہ کے نبی نے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی، بی اے اور ایم اے کر کے قاضی کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے نبی کے بارے میں گفتگو کریں گے، قرآن اور حدیث کو مشق بنائیں گے، اس پر ظلم اور زیادتی کریں گے اور کہیں گے کہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں کوئی سزا مقرر نہیں ہوئی ہے، شراب بھی حلال ہے اور پینے والا بھی مجرم نہیں ہے. کہتے ہیں ہم اس لیے اس پر سزا لگاتے ہیں کہ شراب پینے کی تو کوئی سزا نہیں، مدہوشی کی سزا ہے کہ یہ پی کر مدہوش کیوں ہوا ہے، اگر یہ مدہوش نہ ہوتا پھر اس پر کوئی سزا نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہالت عام ہو جائے گی، علم کم ہو جائے گا، کوئی نہیں جانے گا کتاب و سنت کے بارے میں۔ فرمایا زنا ظاہر ہو جائے گا اور شراب پی جائے گی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ آج ہمارے پاکستان میں عیسائیوں کو شراب کے پرمٹ ملتے ہیں، اور ایسے ہوٹل موجود ہیں پاکستان میں، دار الخلافہ میں اور دوسرے شہروں میں، جہاں پولیس کو اجازت نہیں کہ کسی ہوٹل میں جا کر چھاپا مارے اور جا کر پکڑے کہ شراب کیوں پی جا رہی ہے، بدکاری کیوں کی جا رہی ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتلا دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی آدمی جب وہ زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، اور کوئی شرابی شراب جب پی رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، اور کوئی چوری کرنے والا جب چوری کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من شرب الخمر فی الدنیا ثم لم یتب منها حرمها فی الآخرة، جو دنیا میں شراب نوشی کرتا ہے اور مرنے سے پہلے توبہ کر کے نہیں مرتا ہے، قیامت کے دن جب جنتیوں کو وہ سفید شراب پلائی جا رہی ہوگی جس سے نہ سر چکرائے گا اور نہ انسان بے ہوش ہوگا، نہ وہ بکواس پکے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اس کی یہ سزا ہوگی کہ اس کے لیے یہ جنت کی شراب حرام قرار دے دی جائے گی۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ومن شرب مسکرا بخست صلاته 40 صباحا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یہ شراب پیتا ہے، نشہ پیدا کرنے والی چیز پیتا ہے، 40 دن تک اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر یہ توبہ کرتا ہے اللہ اس پر مہربان ہوتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ فَإِن عَادَ الرَّابِعَةَ، اور اگر یہ چوتھی مرتبہ، 3 مرتبہ توبہ کرنے کے بعد توڑ دیتا ہے، چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے، کان حقا علی اللہ ان یسقیہ من طینۃ الخبال، فرمایا اللہ کے نبی نے جب یہ چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے اللہ کا حق بنتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو طینۃ الخبال پلائے۔ قیل وما طینۃ الخبال یا رسول اللہ، صحابہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ طینۃ الخبال جو اس کو قیامت کے دن اس شرابی کو پلائی جائے گی یہ کیا چیز ہے؟ فقال صدید اہل النار، فرمایا اللہ کے نبی نے جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا کچ لہو، پیپ اور لہو اس کو پلایا جائے گا، اس کو طینۃ الخبال کہتے ہیں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعن اللہ الخمر وشاربہا وساقیہا، اللہ تعالی نے شراب کے پینے والے پر لعنت فرمائی ہے اور لعنت فرمائی ہے پلانے والے پر۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کی لعنت ہے اس کے خریدنے والے پر، اس کے بیچنے والے پر۔ فرمایا لعنت کی ہے اللہ تعالی نے اس کے نچوڑنے والے پر کہ جو شراب کو کشید کرتا ہے پھر مارکیٹ میں لاتا ہے، اللہ کے نبی نے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ وہ جو شراب کو اٹھا کر لاتا ہے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور جس کے لیے شراب اٹھائی جاتی ہے اللہ تعالی کی اس پر بھی لعنت ہے۔ ابھی شراب اس جسٹس کے بقول حرام نہیں ہوئی، جس پر اللہ لعنت کرے، اللہ کا نبی لعنت کرے، اس ملعون کو نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہے۔ یہ کہنا کہ اس کی کوئی سزا نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ان رجلا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اسمہ عبداللہ، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا، وکان یضحک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے نبی کے پاس باتیں کیا کرتا تھا جس سے اللہ کے نبی مسکراتے اور ہنسا کرتے تھے، اس کی باتیں اتنی ہنسنے والی ہوتی تھیں، ایسا لطیف مذاق ہوتا تھا عبداللہ کی باتوں میں کہ اللہ کے نبی اس کی باتیں سنا کرتے تھے اور ہنسا کرتے تھے۔ وقال النبی قد جلدہ فی الشراب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شراب پینے کی وجہ سے کوڑے مارے تھے۔ فَأُتِعَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، اس شخص کو عبداللہ کو لایا گیا جو اللہ کے نبی کے ہنسنے کا سبب بنا کرتا تھا، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جاؤ اس کو کوڑے مارو، اس کو پیٹو لاٹھیوں سے، اور اس کو پیٹا گیا۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں ان النبی ضرب فی الخمر بالجرید والنعال، اللہ کے نبی نے شراب پینے والوں کو لاٹھیوں سے مارا اور جوتوں سے مارا، کوئی سزا نہیں ہے۔ اس جاہل اور بے عقل کو قرآن، کیا قرآن کی تفسیر نہیں آتی، نبی کی حدیث نہیں آتی، لیکن یہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ ہٹ کرو نبی کی حدیث پر، اس بنیادی چیز پر جو مسلمانوں کے پاس ہے، جس پر عمل کر کے انسان یا جنت حاصل کرتا ہے اور اس کی مخالفت کر کے انسان جہنم حاصل کرتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے سزا سنائی ہے، اور اس جسٹس کو یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ کے نبی نے اپنے عہد میں کسی کو شراب پینے پر سزا دی ہے یا نہیں دی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر نے دی تھی، اس کو تعزیر کہتے ہیں، حد نہیں بن سکتی، اگر اللہ کے نبی سزا دیتے تو حد بنتی، چونکہ حضرت عمر نے مقرر کی تھی اس لیے سزا نہیں، حد نہیں، تعزیر بنتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اور ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین مرتبہ اذا شرب الخمر فضل دوہم، کہ جب کوئی قوم شراب پیے فضل دوہم، ان کو کوڑے مارو، ان کو لاٹھیوں سے سزا دو، ثم ان شربو، پھر اگر وہ دوبارہ پیئیں فضل دوہم، پھر ان کو دوبارہ کوڑے مارو لاٹھیوں سے، پیٹو ان کو، ثم ان شربو فضل دوہم، پھر اگر تیسری مرتبہ بھی یہ پیئیں پھر ان کو کوڑے مارو، ثم ان شربو، اگر یہ چوتھی مرتبہ پیئیں فقتلوہم، ان سب کو قتل کر دو، کوئی سزا نہیں اسلام میں۔ اللہ کے نبی نے کوئی حکم نہیں دیا، اس جج کو نبی کی یہ حدیث نظر نہیں آئی، کہاں سے آئے؟ جاہل، ان پڑھ، بے وقوف، انگریز کی تعلیم حاصل کر کے کرسی پر بیٹھ گیا، اور علماء پر، علماء کا تمسخر اڑاتا ہے کہ ان کو بس وہی پتا ہوتا ہے جو ان کے مسلک والے ان کو سکھاتے ہیں۔ یہ ان کو کہو کہ جنہوں نے اپنے امام کے اقوال اور آراء کو اپنا مذہب قرار دیا، جو قرآن اور حدیث کو تھامنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے وارث ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں نبی کی حدیث اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو تم یہ طعنا نہیں دے سکتے، بلکہ ہم وارث ہیں اللہ کی کتاب کے، وارث ہیں نبی کے فرمان کے، اور جو اس میں تحریف کرے گا ہم لوگوں کو بتلائیں گے، آواز بلند کریں گے، منبر پر بتلائیں گے، اخبارات میں چھپوائیں گے کہ یہ غلط کہتا ہے، نبی اور اللہ نے اس بارے میں حکم صریح نازل کیا ہے، اس جاہل کو پتہ ہی نہیں۔ ایک اور بکواس اس کے منہ سے یہ نکلتی ہے کہ امت محمدیہ یہودی اور عیسائی یہ ایک ہی امت ہیں، یعنی سب مل جل کر ہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جہاد نہیں، کوئی جنگی تیاری نہیں، ہم یہودی اور عیسائی، ان یہودیوں اور عیسائیوں کو ہمارے ساتھ آ ملایا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی معاف نہیں کرتے۔ وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايدي، بدبخت ہے کہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کنجوس ہے، اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان کے ساتھ باندھ رکھا ہے، یہ کھولتا نہیں ہے، لوگوں نے ان کی اشیاء کو تقسیم نہیں کرتا ہے، اس نے اپنے ہاتھ گلے کے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ وقالت اليهود يد الله مغلوله، یہ یہودی ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بنا ہوا ہے، غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، ولعنوا بما قالوا، اور اللہ کی لعنت ہے اس بات پر جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے۔ یہ یہودی وہ یہودی ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله، یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ وقالت النصارى المسيح ابن الله، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کی اس بات سے، ان کے اس کلام سے زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ یہ کس قسم کی بکواس کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں۔ یہ یہودی اور عیسائی جس کو ایک امت قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایجنٹ ہے یہودیوں کا، اور ایجنٹ ہے وہ اخبار والے جو اس بے حیرت کا بیان چھاپتے ہیں اور سرورت پر چھاپتے ہیں، اور بے حیرت ہے میڈیا والے، وہ پرائیویٹ چینلز والے جو اس کے انٹرویو کو چھاپتے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، قرآن سے مذاق کرتے ہیں، نبی کی حدیث سے مذاق کرتے ہیں۔ یہ ایجنٹ ہے یہودیوں کے پیسے کھا کر مسلمانوں کے عقائد اور اخلاق کو تباہ کرنے پر تلا ہوا۔ ان یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے نبی، یہودی اور عیسائی اس وقت تک تجھ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تو ان کے ساتھ ان کے گرجوں میں داخل نہ ہو جائے، ان کی یہودیت کو نہ مانے، ان کی عیسائیت کو نہ مانے۔ یہودیوں کے ساتھ ہمارا ملاپ، یہودیوں کے ساتھ ہمارا اکٹھ، یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ تم جیسے منافق تو ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر سکتے ہیں، ان کے اعلی کار بن سکتے ہیں، لیکن ایک خالص سلفی مسلمان، کتاب و سنت اور جاننے والا مسلمان، وہ یہ سمجھتا ہے آج بھی دشمن، کل بھی دشمن، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی دشمن، ان کے آنے کے بعد بھی یہ ہمارے دشمن، اور یہ ایسے بدترین دشمن ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جس پتھر اور درخت کے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا بیٹھا ہوگا، وہ پتھر اور درخت بول کر مسلمان سے کہے گا، آ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ اس کو قتل کر دے۔ وہ پتھر بھی بولے گا، وہ درخت بھی بولے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت نہیں دی۔ ہم مسلمانوں کا کیا فریضہ بنتا ہے آج کے دور میں؟ جا کر سو جائیں، لوگ شراب پی کر سوتے ہیں، تم کھٹی لسی پی کر سو جاؤ، کیا فریضہ بنتا ہے؟ مری روڈ پر یہ ننگی تصویریں، یہ ہماری غیرت کو آواز دے کر پوچھتی ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھتی ہمارے خلاف؟ یہودیوں نے تمہاری اولاد کے اخلاق کو تباہ کرنے کی سازش کی ہے، کوئی آواز نہیں اٹھتی کسی ممبر سے؟ سعودیہ میں بھی انٹرنیٹ آیا ہے، انہوں نے اس کو چیک کیا ہے اور پابندی لگا دی ہے۔ یہ خرافات سعودیہ میں نہیں چلتی ہے، پاکستان میں سر عام ہے۔ ہماری غیرت کے جنازے کو نکالنے کے لیے، ہماری نوجوان بیٹیوں کے چہرے سے وہ نقاب اتروانے کے لیے یہ سازش ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں ہمارے اخلاق کو تباہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے، ہماری معیشت کو تباہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ یہ جوا مری روڈ پر کھیلا جا رہا ہے، ہزاروں مسلمان اس جوئے میں شرکت کرتے ہیں، ٹی وی کی سکرین پر بیٹھ کر پروگرام دیکھنے والے جانتے ہیں کیسے بے حیا پروگرام پاکستانی قوم کو دکھائے جا رہے ہیں۔ اب ہمارا کیا فریضہ ہے؟ کاروبار چمکائیں، محل بنائیں، ہمیں وقت ہی نہیں۔ مولوی صاحب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہاں بتاؤ کتنے پیسے لینا چاہتے ہو؟ اللہ کے دین کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں، قیامت کے دن اللہ اور اس کے نبی کے پاس جنت لینے اور حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے جاؤ گے کیا منہ لے کر، جب تیرے پاس دین اسلام کے لیے دنیا میں وقت ہی نہیں ہے؟ اللہ کو ٹھگنا چاہتا ہے ٹکے دے کر کہ مجھ سے پیسے لے لو، چندہ لے لو، مجھ سے وقت نہ لو۔ کیا کرو گے آخر؟ سوچو تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ دنیا میں ذلت اور رسوائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ اپنی آخرت اور دنیا کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ اپنی اس قبر کو تاریخ کرنے کے لیے تیار ہو؟ اپنے نامہ اعمال میں برائیاں لکھوانے کے لیے تیار ہو؟ قیامت کے دن میدان محشر میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے کے لیے تیار ہو؟ تمہارے کرتوت یہی بتلاتے ہیں، آثار اسی قسم کے ہیں کہ ہم تیار ہیں اللہ کا عذاب جھیلنے کے لیے، ہم تیار ہیں اپنی قبر کو تاریخ کرنے کے لیے، ہم تیار ہیں میدان محشر میں رب کا غضب قبول کرنے کے لیے، ہم تیار ہیں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے کے لیے، ہم تیار ہیں جہنم میں جانے کے لیے۔ لیکن دنیا میں ہمارے پاس دین اسلام کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہم سے پڑھوا لو، یہ پڑھ لیں گے، اور وہ بھی چند ہیں۔ مساجد میں نمازیوں کی تعداد کتنی ہے ہر آدمی جانتا ہے، کتنے پرسنٹ مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ چند لوگ یہ بہانہ تلاش کے کہ ہم سے یہ نمازیں پڑھا لو، باقی ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے دین اسلام کے لیے۔ اور یہ مجلس عمل والے جنہوں نے اسلام کے نام پر ووٹ لیے، امریکہ کی مخالفت میں ووٹ لیے، لوگوں نے ان کو اس لیے ووٹ دیے، یہ امریکہ کے دشمن، یہ یہودیوں کے دشمن، یہ کتاب و سنت کے محافظ، اور آج سب سے زیادہ جھولی اٹھانے والے یہی مجلس عمل کے افراد لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ چاہتے آج وہ کچھ نہ ہوتا جو کچھ ہو چکا۔ انہوں نے اپنی کشتی بتانے کے لیے کہ پتہ نہیں اندھے کے پاؤں کے نیچے بٹیرا آ گیا، اس نے پاؤں اس لیے نہیں اٹھایا کہ اگر پاؤں اٹھایا تو بٹیرا اٹھ جائے گا۔ ان کو کہیں سے ایم پی اے یا ایم ایل اے کی سیٹ مل گئی، انہوں نے سمجھا دین اسلام کو سلام ہے، قرآن اور حدیث کو پیٹھ دکھاؤ، اپنا چہرہ پھیر لو، ڈالر کی چرک نے ان کے ایمان کو بیچنے پر مجبور کر دیا کہ جہاں ڈالر ہے، جہاں حکومت کی کرسی ہے، جہاں ایم ایل اے اور ایم پی اے کی یہ مراعات ہے، ان کو قبول کر لیا جائے۔ دین کا کیا ہے؟ دین تو دیکھا جائے گا۔ وہی کچھ کیا جو حکومت کے ایم ایل اے اور ایم پی اے نے کیا، کون دے گا کل کو ان کو ووٹ؟ ان کو ووٹ نہیں، ان کو جوتے پڑیں گے، لوگ ان کے چہروں پر تھوکیں گے، ان پر لعنت کریں گے کہ دین اسلام کے لیے تم نے ووٹ لیے اور دین اسلام کو برباد کرنے میں تم آگے آگے تھے۔ کبھی کسی مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے کسی نے یہ بات سنی کہ یہ کچھ، یہ جو کچھ
ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ غلط ہے. یہ ٹی وی کی سکرین پر جو بکواس دکھائی جا رہی ہے یہ غلط ہے. کتاب و سنت پر جو حملے ہو رہے ہیں یہ غلط ہے. کیا کسی نے سینٹ میں جا کر, کسی نے قومی اسمبلی میں جا کر, پارلیمنٹ میں جا کر کیا کتاب و سنت کا دفاع کیا ہے؟ اور لوگوں کو چھوڑیے جو قرآن و حدیث کے نام پر ووٹ لیتے تھے, کتاب کو کہتے تھے یہ قرآن ہے, جو اس کو ووٹ نہیں دے گا وہ کافر ہے. کیا اس قرآن کی حفاظت کے لیے, اس کا دفاع کے لیے ان کی زبان سے کوئی بات نکلی ہے؟ کوئی نواز شریف کو رو رہا ہے اور کوئی بے نظیر کو رو رہا ہے. یہ لوگ بکے ہوئے ہیں, یہ بھی ایجنٹ بن گئے ہیں. ہم نے سوچنا ہے ہم کیا کریں. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ جتنی طاقت کسی انسان میں ہوتی ہے اس کو اتنی ہی تکلیف دیتا. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته, تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور قیامت کے دن اس کی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کیا کرنا چاہیے. اپنے آپ کو مسلمان کر لو, اپنی چار دیواری کو مسلمان کر لو, کوشش کرو اس طوفان بدتمیزی کو روکنے کی, کوشش کرو اس کے سامنے بند باندھنے کی, آواز اٹھاؤ اپنی اپنی محفلوں اور مجلسوں میں تاکہ کم از کم اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہو سکیں, اللہ کو کہہ سکیں نہ ہمارے پاس حکومت تھی نہ اقتدار تھا, ہم جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر کے آئے. اپنی محفلوں میں, اپنی مسجدوں میں, دوستوں کی محفلوں میں, ان کی مجلسوں میں ہم نے تیرے دین کی حفاظت کی ہے, کلمہ حق کو بلند کیا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ افضل جہاد ہے جو ایک جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق ادا کر کے کیا جاتا. اس کے لیے اپنی تیاری کرو, اپنی آخرت کی فکر کرو, اپنی قبر کی فکر کرو, اس نامہ اعمال کی فکر کرو جو ملنے والا ہے. مل گیا پھر انسان یہ کہے گا اے کاش مجھ کو یہ نامہ اعمال نہ ملتا. اس کی فکر کرو, اپنا محاسبہ کرو. قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ایک ہی ساتھی جامعہ اشرفیہ مرکز اہل حدیث سے آئے ہوئے ہیں, ان کے مدرسے میں 100 طالب علم ہیں, ان کے ساتھ تعاون کیجیے. ایک اعلان یہ ہے کہ باہر گیٹ پر فاتحہ خلف الامام کے نام سے ایک پمفلٹ بک رہا ہے, مسجد مروہ والوں نے یہ پمفلٹ چھاپا ہے, خود بھی پڑھیے اور لوگوں کو بھی پڑھائیے. کچھ کاروباری مشکلات کا سامنا ہے ایک ساتھی کو, اس کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور فرمائے. ہم لوگ عمرے پر گئے تھے, وہاں مولانا مکی درس دے رہے تھے. درس کے بعد ہم نے پوچھا کہ یہاں لوگ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, کیا ہمیں رفع الیدین کرنا چاہیے؟ جواب میں کہتے ہیں تمہارا دل چاہتا ہے تو کر لو, نہیں تو رہنے دو. یعنی یہ مرضی کا دین تھا, دل چاہتا ہے تو عمل کر لو اور اگر دل نہیں چاہتا تو نہ کرو. پھر دل چاہتا ہے تو نماز پڑھ لو, دل نہیں چاہتا تو نہ پڑھو. دل چاہتا ہے تو مسلمان ہو جاؤ, دل نہیں چاہتا تو مسلمان نہ ہو. دین مرضی کا نہیں کہ دل چاہتا ہے, دل چاہے یا نہ چاہے ہمیں نماز پڑھنی ہے اور نماز ہمیں سنت کے مطابق ادا کرنی ہے. اس لیے یہ کوئی جواب نہیں کہ دل چاہتا ہے تو کر لو, دل نہیں چاہتا تو نہ کرو. حج پر ہمارے کچھ ساتھی گئے, وقوف عرفات والے دن انہوں نے ظہر اور عصر اپنے اپنے اوقات پر پڑھی جماعت کے ساتھ. کچھ لوگوں نے کہا تم نے ٹھیک نہیں کیا اور کچھ نے کہا تم نے بالکل ٹھیک کیا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق صرف یہی پڑتا ہے کہ یہ عمل کر کے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا. جو یہ کہے کہ اللہ اور اس کے اللہ کے نبی نے ظہر اور عصر کو جمع کر کے قصر پڑھا, میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرے امام نے نہیں پڑھی, اس کو اس کا سمجھیے ایمان گیا. کیونکہ کلمہ تو اس نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھا تھا, لیکن عمل اللہ اور اس کے رسول کی بات پر نہیں, عمل اپنے امام کی بات پر. اگر کسی کو مسئلے کا علم نہ ہو پھر تو کوئی فرق نہیں کہ جاہل ہے, پتہ نہیں لگا, غلطی سے عمل کر لیا, اللہ معاف کرے گا. لیکن مسئلے کا علم بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا اور قصر کر کے پڑھا, پھر یہ کہے میرے امام نے چونکہ نہیں پڑھی اس لیے میں نہیں پڑھتا, تو اس کا ایمان اس کے ایمان پر ہے, محمد رسول اللہ پر نہیں. ایک طرف تو آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے, جبکہ جمعے میں آپ دیر سے جمعہ پڑھاتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے کہ اس وقت آپ جمعہ پڑھتے کہ جب سورج ڈھل رہا ہو. اس معاملے میں تو عیدگاہ والے پیر بہتر ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں, اول وقت جمعہ پڑھا دیتے ہیں. ایک سنت پر عمل کرتے ہیں اور شرک کے بوٹے بوتے ہیں, شرک کا باغ لگاتے ہیں. یہ سنت ہے کہ جب سورج ڈھل جائے جمعہ پڑھیں, اور سورج میرا خیال آج کل 12:15 بجے ڈھل رہا ہے, 12:30 ہم جمعہ شروع کر دیتے ہیں. لہذا یہ کہنا کہ ہم سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ کم علمی ہے. پرفیوم لگا کر نماز ہو جاتی ہے, پرفیوم جس میں الکحل ہے, الکحل کا خریدنا, اس کا بیچنا, اس کا اٹھانا حرام ہے. اگر کوئی شخص اس کی خرید و فروخت کرتا ہے تو حرام کا کام کر رہا ہے. اگر ویسے ہی لگ گئی تو چونکہ الکحل ناپاک نہیں حرام ہے اس لیے نماز ہو جاتی ہے, لیکن اس کی خرید و فروخت جائز نہیں. نیشنل کمپنی والے ایک جوا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف مضامین ہمارے رسالوں میں آ چکے ہیں, تفصیل سے اگر کوئی دیکھنا چاہے وہاں جا کر دیکھ لے, دلائل سارے موجود ہیں کہ یہ جوا کھیل رہے ہیں. جو لوگ یہ ایک مشین دے کر لوگوں کو بہکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنا رائٹ ونگ بناؤ, لیفٹ ونگ بناؤ, اس میں اتنے افراد لاؤ, پھر اتنے لاؤ, پھر تم کو اتنے ہزار ملے گا, پھر اتنے لاکھ ملے گا, یہ سبق واق دکھاتے ہیں, یہ تمام کا تمام جوا ہے, یہ سکیم ہے. اس پر مضمون رسالوں میں چھپ چکے ہیں. اللہ کے نبی کی پگڑی کا رنگ کون سا ہے اور کس موقع پر پہننا ثابت ہے؟ اللہ کے نبی سے کالے رنگ کی پگڑی پہننا ثابت ہے, اور سفید رنگ کو بھی اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہے. اللہ کے نبی پگڑی کا استعمال کیا بھی کرتے تھے اور نہیں بھی کرتے تھے, دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں. یہ ایک اعلان ہے کہ بعد از نماز مغرب نیو امرپورہ روڈ نزد مبارک مسجد قرآن و سنت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. جو آدمی اس میں شرکت کرنا چاہے وہ نماز مغرب سرکلر روڈ یا مسجد الفلاح یا ریڈو مسجد میں ادا کریں. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.